لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1428 ہجری کا دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع صحرا مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اختتام پذیر ہوا، اور اب باب المدینہ میں پاکستان کے باہر سے آئے ہوئے سائیں بھائیوں کا تربیتی اجتماع جاری ہے. اس ضمن میں مدنی مذاکرہ کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، اگر معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں تاکہ ہاتھوں ہاتھ ازالہ ہو سکے. اپنے موقف پر بلا وجہ اڑنے والا نہیں انشاءاللہ، مجھے کلیا کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. دیکھیے باپا جان، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا کوئی آسان نسخہ بتا دیجیے.
مانعِ خشوع جو اسباب ہوں ان کو دور کیا جائے، یعنی کہ جو خشوع کی رکاوٹیں ہیں، یعنی یہاں تک کہ اگر ویسے تو شدت سے پیشاب یا دیگر اسی طرح کی حاجت کی ضرورت ہو، پیشاب پاخانہ یا ری کی، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر شدت نہ ہو لیکن حاجت ہو، تھوڑی حاجت ہو، تو نماز مکروہ تنزیہی ہے. یہ دونوں چیزیں خشوع کے لیے رکاوٹ ہیں، ان کو دور کیا جائے. بھوک کی شدت ہے، کھانا حاضر ہے، جماعت بھی تیار ہے، تو ایسی صورت میں جماعت سے نماز نہ پڑھے مگر کھانا کھا لے. ورنہ اگر شدت نہیں ہے بھوک کی، یا بھوک کی شدت ہے اور کھانا حاضر نہیں ہے، تو جماعت میں شامل ہو جائے. تو ہمارا لیے کہ بھوک جو ہے وہ خشوع کے لیے رکاوٹ ہے، اس لیے اگر ممکن ہو تو اس کو بھی دور کرے، مگر روزے میں اس کو دور نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی فکریں ہیں کہ جن کو پہلے نمٹا سکتا ہے، اور جماعت بھی نہیں جاتی تو جماعت واجب ہے جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو. تو یہ چیزیں دور کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو سکے تو تازہ وضو کرے، تازہ وضو کرنے سے بھی فریش ہو جاتا ہے. تو فریش ہو کر دنیا کے تفکرات سے اپنے ذہن کو خالی کر کے نماز پڑھیں گے تو خشوع زیادہ آئے گا، اور اس کے لیے کوشش کریں. بزرگوں نے یہ طریقے بھی بتایا کہ اپنی نماز کو آخری نماز تصور کرے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا ہوا تصور کرے کہ پل صراط پر کھڑا ہوں. ایک بزرگ نے اپنا طریقہ کار بتایا کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں کہ اپنی نماز کو آخری تصور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، پل صراط پر کھڑا ہوں، میری سیدھی جانب جنت ہے، الٹی طرف لیفٹ سائڈ دوزخ جہنم ہے، پیچھے ملک الموت. واقعی موت کب آ جائے پتا نہیں. کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی آخری نماز ان مانو کر ہوتی ہے کہ سجدوں میں ان کی روح قبض ہوتی ہے، یا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آخری نماز ہوتی ہے ان کی، اس نماز کے بعد دوسری نماز نہیں پڑھ پاتے، کوئی بھی موت کی صورت ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح اگر یہ تصور بند جائے جو اس بزرگ نے بتایا، تو اس میں بھی خشوع نماز میں ضرور حاصل ہوگا، جبکہ واقعی یہ تصور بند جائے. تو خشوع کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف نظر کرے، اپنی بے کسی اپنی بے بسی کم مائیگی کی طرف توجہ کرے، انشاءاللہ خشوع اور خضوع حاصل ہوگا. مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت حاصل کرے تو اچھوں کی صحبت بھی، ان کی برکت بھی انشاءاللہ باعث ہوگی خشوع و خضوع کا انشاءاللہ. کہ یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب دعا ہو رہی ہے اور خود کو رونا نہیں آ رہا، تو جب دوسرے کی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے تو اپنے اندر ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، رقت شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح نیکوں کے قرب کی، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مینا شریف کی مسجد میں، غالباً مسجد الخائف جو مینا کی مشہور مسجد ہے، جہاں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں لیکن اب مزار نظر نہیں آتے، اس مسجد میں صفوں میں دورہ فرما رہے تھے، کہ آ جا رہے تھے. تو آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کا تعارف کروا دوں، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں. سہروردیہ سلسلہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور سلسلے چار ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ. تو یہ سہروردیہ سلسلے کے بانی تھے. بغداد معلہ میں آپ کا مزار ہے، یہ دورہ فرما رہے تھے. تو آپ سے عرض کی کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کسی اللہ والے کی اپنے اوپر نظر ڈلوا رہا ہوں. یہ قرب کی برکتیں، بزرگوں کو دیکھنے کی برکتیں، بزرگ ہمیں دیکھیں اس کی برکتیں الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوں گی تو انشاءاللہ خوشی اور خضوع بھی حاصل ہو جائے گا.
باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ وعدہ کی تعریف کیا ہے، اور اگر کسی جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہہ دیا تو وعدہ ہوا یا نہیں، یہ ارشاد فرمائیے.
یہ سوال نہیں ہے، سوالات ہیں. تو میں یوں عرض کرتا ہوں کہ وعدہ کب پورا کرنا واجب ہے، اس کی میں تعریف عرض کر دیتا ہوں. کہ وعدہ کیا کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا، اور میری نیت بھی یہی ہے کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا، تو یہ ہے پکا وعدہ. ٹھیک ہے. اب اگر میں نے یہ کہا کہ کل جواب دوں گا اور ذہن میں یہ کہ کل جواب نہیں دوں گا، تو یہ ایسا وعدہ گناہ ہے کہ اصل میں وعدہ خلافی یہی ہے کہ میری نیت ہی نہیں ہے جواب دینے کی، میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا. اب مثال کے طور پر آپ کو کہا گیا کہ دیکھیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، عصر تک یہیں بیٹھے رہیں گے. آپ نے کہہ دیا کہ نہیں نکلیں گے، اور دل میں ہے کہ ہاں کہہ کر جان چھوڑا، میں نے تو بھی بہت جلدی یہ جانا ہی ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہوئی. اگر آپ یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور یہ آپ نے نیت کر رکھی ہے کہ میں نے یہ بات پوری نہیں کرنی، تو یہ وعدہ خلافی اور اس کی وعیدیں بہت ہیں. ایسے شخص کو منافق بھی کہا گیا ہے، اور یہ سخت گناہ بھی ہے، جہنم کے عذاب کی وعید بھی. اگر نیت ہے کہ میں واقعی بیٹھوں گا، اب ارادہ بدل گیا، وہ نیت وعدہ کرتے وقت تو نیت تھی پورا کرنے کی، لیکن بعد میں ارادہ بدلا اور اٹھ کر چلا گیا، تو اب گناہ نہیں. یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہہ دیا، اب یہ وہ وعدہ ہی نہ ہوا جس کا پورا کرنا واجب ہو. یا وعدہ کرتے ہوئے نیت تو تھی پوری اس کی پورا کرنے کی، اور کوئی مجبوری آ پہنچی اور اس کی وجہ سے چلا گیا، جیسے کہ وہاں کوئی گناہ کا کام شروع ہو گیا، مثلا جہاں رکا ہے کہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ آ رہے ہیں، میں ٹھیک ہے یہاں بیٹھا ہوں، اب اتنے میں امام موسیقی شروع ہو گئی، یا کوئی اسی طرح کا گناہوں بھرا منظر شروع ہو گیا کہ جہاں رکنا ناجائز ہے، گناہ ہے، تو اب وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کہ یہ وعدہ خلافی نہیں. تو بعد میں اگر جانے کی صورت پیش آ جائے تو وعدہ خلافی نہیں. اب انتظار کرتے کرتے کہ جب تک آؤ گے میں انتظار کروں گا، اور اتنے میں نماز با جماعت کا وقت ہو گیا اور مسجد بھی موجود ہے، کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں، با جماعت نماز پڑھنی واجب ہے، تو اب یہاں چلا جائے، اب یہاں بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا الٹا. تو اس طرح وعدہ توڑنے کی صورتیں بھی ضمناً شامل ہوئی. تو بہرحال وعدہ اسی صورت میں کہ جب وعدہ کرتے وقت یہ ذہن میں بھی ہو کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا.
کیا باوضو شخص کا ہاتھ تھوڑے پانی میں چلا جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
بعض صورتوں میں باوضو ہے پھر بھی پانی مستعمل ہو سکتا ہے، تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی کسی ثواب کے کام کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا، مثال کے طور پر کھانے کا وضو کرنا چاہتا ہے، کھانے کے لیے ہاتھ دھونا، یہ بھی کھانے کا وضو کہلاتا نا، تو کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے باوضو ہے، یا باوضو نہیں ہے تو ہاتھ دھو چکا ہے پہلے کی، اور اس کے بعد کو وضو توڑنے والا عمل نہیں ہوا، تو اب اس کا ہاتھ جہاں تک دھویا وہ دھلا ہوا ہے، تو بالفرض اگر باوضو بھی ہے اور اس نے کوئی بالٹی یا پتیلے میں جو ٹھہرے پانی کے حکم میں، اس گھروں کے پتیلے اور بالٹیاں تو چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھہرے پانی کے حکم ہی ہوتے ہیں، تو اب پتیلے میں یا بالٹی میں کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کی نیت سے کسی نے ہاتھ ڈالا، اب یہ پانی مستعمل ہو جائے گا، چاہیے بے وضو، یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے گا، اب اس سے اس پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ساری معلومات ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ظاہر ایک قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں بہار شریعت کے دوسرے حصے میں، یہ مستعمل پانی کے مسائل ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں، ان کو پوچھیں، اور بھی اس کے کافی یعنی کہ جزیات مل جائیں گے بہار شریعت میں، ضمنی مسائل فتح و رضویہ شریف میں بکثرت یہ مسائل موجود ہیں، تو اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بھی کچھ نہ کچھ ملتی رہیں گی اور مزید مطالعہ کرنے کا جذبہ ملے گا، تو انشاءاللہ معلومات مزید بڑھ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد۔
کیا کوئی شخص دودھ سے وضو کر سکتا ہے یا تیل سے؟
دودھ سے وضو ہوتا ہی نہیں، وضو کے لیے پانی ہونا ضروری ہے، تو پانی ہی ہو اور کوئی چیز نہ ہو، تیل سے وضو کرے گا تب بھی نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد۔
مفتی اعظم ہند کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔
مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں پہلی بار بیعت کرنے کے لیے حضور سیدنا مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں بریلی شریف حاضر ہوا تھا، حضور مفتی اعظم وضو فرما رہے تھے، تو بعض عقیدت مند ہاتھ بڑھا کر وہ پانی لے کر پی رہے تھے، مل رہے تھے، تو میں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا اور پانی کو پی لیا، تو مجھے وہ پانی جو تھا وہ آب گلاب محسوس ہوا، گلاب کا پانی، تو میں سمجھا کہ حضور مفتی اعظم بیستی ہیں تو گلاب کے پانی سے وضو کرتے ہوں گے، تو میں نے پھر لوگوں سے بولا کہ وہ حضرت گلاب کے پانی سے وضو کرتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ عام پانی ہے، یہ ان کے کرامت ہے جو تمہیں گلاب کا پانی محسوس ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد۔
کیا آپ کے گھر میں ایسی ہے؟
میرے گھر میں میرے اسلامی بھائیوں نے ایسی ڈلوا دیا تھا، میں نے بہرحال نکلوا دیا، میں ہم یار گھومنے پھرنے والے آدمی ہیں، یہ ایسیوں میں کہاں رہیں گے، میں باہر ملک میں بھی حتی الامکان اپنا جو گھر ہے میرے پاس تین ایسی ہیں، تین، اور ایسی گرمی پڑتی ہے وہاں کہ جو یہاں اس کا تصور نہیں، یہاں لاشوں کے انبار لگی، الحمدللہ اس میں بھی بغیر اے سی کے رہنے کی میری پریکٹس ہے، میں اے سی نہیں چلاتا، آج اب کہیں اور چلا جاتا ہوں کسی گھر پر تو پھر اے سی چلتا رہتا، کوشش یہ کرتا ہوں میرا اے سی لگے، میں اب وہ کرائے کے مکان آتے ہو ترکیبیں ہوتی ہیں تو اے سی ہے میرے پاس تین جب باہر جاتا ہوں، مگر اے سی میں کتراتا ہوں، کب بھی کبھار سو گئے اس میں تو الگ بات ہے، لیکن میں نہیں چلاتا، الحمدللہ بچتا ہوں۔ اپنے نفس کو ہم جتنا بھی آسائشوں کا عادی کرتے نا اتنا ہی یہ ڈھیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو تو مطلب یعنی کہ وہ زمین پر چادر بھی نہیں بچھا کر عادی نہیں بنانا چاہیے اس کو، ہمیں تو اس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، سرور کون و مکان اور توازو ایسی، خسروے کون و مکان، خسرو مانے بادشاہ، خسرو یا خسرو، خسروے کونو مکان اور توازو ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا. سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہا، اب آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، وہ ایسی کی طرف نظر کر لیں، قوم کے گدلوں کی طرف نظر کر لیں جن کی میں نے شان بیان کی، ان کی شان یہ خسروے کونو مکان، یعنی ساری کائنات کے، اس جہان کے بھی اس جہان کے بھی، ہر جگہ کے اللہ کی عطا سے مالک و مختار، شہنشاہ اور سلطان، مگر عاجزی ایسی، ایسی بھی ان کا، ایسی والے بھی ان کے، پھر بھی عاجزی ایسی ہے، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا، یعنی کہ زمین پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان، اور اپنے کو ایسی کا بغیر نیند نہیں آتی، فوم کے گدلوں کے بغیر گزارا نہیں اپنا. میں نے، میرے گھر میں پلنگ نہیں ہے، میں بتا دوں، شادی کی پہلی رات کے بعد سے میں نے پلنگ پر سونا، پہلے بھی میری الحمدللہ دعوت اسلام کے پہلے سے میری چٹائی پر سونے کی عادت میں نے بنائی ہوئی ہے، تو شادی میں پلنگ جہیز میں ملا مجھے، تو میں نے دوسری رات سے پلنگ پر سونا ترک کر لیا، پلنگ پر نہیں، میں میری عادتیں خراب ہو جائیں گی. تو الحمدللہ وہ پلنگ اب گھر پہ ہے ہی نہیں، وہ تو زمانہ ہو گیا، گھر سے ہی، ہمارے گھر میں پلنگ ہی نہیں. اس طرح مطلب یہ کہ زمین پر الحمدللہ میری سونے کی عادت ہے. ہاں البتہ میں کہیں اگر جاتا ہوں تو بعض اوقات پلنگ پر سو جاتا ہوں، لیکن پلنگ پر سونے میں میں نے اپنے اوپر غور کیا، مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مجھے فرش پر مزہ آتا، وہی عادت جو پڑی ہوئی. اچھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چارپائی پر بھی سونا ثابت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چٹائی مبارک پر بھی سونا ثابت ہے، چادر شریف پر بھی سونا ثابت ہے. میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، ایسی بھی ناجائز نہیں ہے، نہ فوم کے گدیلے ناجائز ہیں، مگر یہ کہ اب چونکہ میں دعوت اسلامی کا، دعوت اسلامی والوں نے ہمیں ایک نعرہ دیا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اگر اے سی کے مکتبوں کے بغیر، اے سی روم کے بغیر اگر اپنا گزارا کرنا نہیں سیکھیں گے تو پھر خدا حافظ، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کیسے کام کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تو ہم مسجدوں میں ٹھہرائیں گے، مسجدوں میں کہاں سے آپ کو اے سی دلائیں گے؟ میں نے ایسے ایسے تجربات کیے اپنے سفر میں، ٹرینوں سے بچھڑا ہوں میں، قافلہ لے کر مدد سے جا رہے ہیں اور وہ ٹرین کے نیچے اترے اور پھر ٹرین چل پڑی ہے، سارے قافلے والے دوڑ دوڑ کے چڑھ گئے اور اپنے دوڑ نہیں پائے، یا کہ ڈر گئے کہ گر جائیں گے، اب ٹرین چل پڑی ہے. تو میں دو بار کے واقعات تو مجھے یاد ہے کہ اس طرح میں قافلے سے بچھڑا ہوں، ٹرینیں بھاگ گئی ہیں، ٹرین میری بھاگ گئی ہے، میری ٹکٹ بھی اس کے اندر میں پلیٹ فارم پہ، اور یہ بھی ایک مطلب تفصیلی واقعات ہیں اس کے. تو اس طرح میں کس طرح ٹھوکرے کھاتے ہوئے اور پیسے بھی جیب میں نہیں، اور کس طرح میں پہنچا ہوں، اب بہرحال طرح طرح کے تجربات الحمدللہ مجھے ہوئے. اور مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مجھے دیکھ رہے نا کہ میرا لباس، میرا انداز، کہ سب کے ساتھ گھل جانا، مل جانا، رات کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ گیا تھا، تو یہ ایسے نہیں بنا، میں غلام ملا ہوں. اب تو بہت نزاکتیں آ گئی ہیں میرے میں، حالات کی وجہ سے میں بہت یعنی کہ ریزرو ہو گیا ہوں، لیکن پہلے کا انداز میرا بہت عجیب و غریب تھا کہ بس میں اسلامی بھائیوں کو پہلے سوار کرتا تھا، میں قافلے لے کر جاتا تھا نا، سوار کرتا تھا اور سب سے آخر میں سوار ہوتا تھا، پھر سب کو سیٹ پر مجبور کر کے بٹھاتا تھا، جگہ ملتی تھی تو بیٹھتا تھا، ورنہ میں عیسائی بھائیوں کے قدموں کے بعد زمین پر بیٹھ جاتا تھا. کوئی آپ نے دیکھا نہیں، دو عیسائی بھائیوں نے میرے مناظر دیکھے ہیں، انہوں نے دیکھے، تین نے دیکھے ہیں، اور کسی نے اسی ہے تو بین الاقوامی چاہیے ہیں، کوئی باب المدینہ والے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہیں ماشاء اللہ، کیا انہوں نے بھی دیکھے ہیں کہ میں الحمدللہ بس میں زمین پر بیٹھتا تھا، میرے ٹرینوں کے مناظر کسی نے دیکھے ہوں، ٹرین میں قافلوں کے واپسی کے بعد میں ایک ایک کے پاس، قافلے والوں کے بعد حتی الامکان خود یعنی کہ ایک ایک کے پاس جاتا تھا اور ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں پکڑتا تھا اور بولتا تھا مجھے معاف کر دو، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا. کوئی یہ مناظر دیکھے کسی نے؟ نہیں. آپ کو بتا رہا ہوں کام کیسے ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، اور بعضوں کا اس ٹائم پر روتے تھے یہ انداز دیکھ کر کہ یہ آپ کیا کیوں کر رہے ہیں. اگر میں، مجھے اسلام کی خدمت کرنی تھی اور میرے خود ساختہ طریقے تھے، اسلام سے ٹکراتے نہیں تھے. تو میں نے کہا کسی طرح ان کے دلوں میں بس اپنی محبت ہو جائے، میرے مسلک کی محبت ہو جائے، میرے حلاوت کی محبت ہو جائے اور سنیوں کی محبت ہو جائے. کہ اب یہ کہ میں اگر ایسا بن جاؤں کہ صاحب وہ میرے پاس وقت آئے، میری منتیں کر کے مجھ سے ٹائم لے، پھر میرے لیے ایئر کنڈیشنڈ گاڑی لی جائے، آئیے حضرت تشریف رکھیے، دو آدمی ہاتھ پکڑ کے مجھے اہتمام کے ساتھ بٹھائیں، اور پھر وہ گاڑی چھوٹی ہو تو میں نخرے کروں کہ میں اس میں مجھے تنگی ہو رہی ہے، آئندہ ذرا بڑی گاڑی لایا کریں، اور پھر میری وہاں آؤ بھگت ہو، میرے لیے عمدہ غذائیں پیش کی جائیں، تو دعوت اسلامیہ کام میرے بجائے کسی اور کو مل جائے. میں نے بہت غربت کے دن گزارے ایک دور میں، تو بالکل میری جو جنہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری تھی، میں کلفیوں کا تھرماس لے کر پھیری کرتا تھا اور ٹافیاں بیچتا تھا کوانچا لگا کر، تو میری جو اس طرح کی زندگی، گھر کے کام کاج، پانی بھرنا، آٹا پسوا کے لانا، اللہ تعالیٰ جب ذرے کو نوازنا آتا ہے تو اس کے سامنے ڈائمنڈ بھی شرما جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو الیاس قادری کو دیکھ لیں، جنہوں نے میری پچھلی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جنہوں نے میری پچھلی زندگی دیکھی ہو، مجھے بطور جرائم پیشہ لوگ یاد نہیں کرتے، میرا وہ فیل نہیں تھا الحمدللہ. میں نے بچپن سے مسجد کا منہ دیکھا ہے، لیکن میری غربت، میری انداز زندگی جو تھا وہ بے کسی بے بسی، مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے لوگ، بہت یتیم تھا میں، ڈیڑھ دو سال کا تھا، والد فوت ہو گئے تھے، تو میرا معاشرے میں بالکل بھی کوئی یعنی کہ مقام نہیں تھا، بالکل عام آدمیوں سے بھی مطلب یعنی کہ میں گرا ہوا بچہ ہوتا تھا بالکل ایسے ہی. تو اللہ نے مجھے بس اللہ نے ہی نوازا، اس کے حبیب کا مجھے صدقہ ملا کہ آج دعوت اسلامی دنیا میں کہاں سے کہاں نکل گئی. اور اگر آپ آج ویسے بھی آپ جائزہ لیں گے نا تو آپ کو دین کی طرف غریب ملیں گے، غربا ملیں گے. الحمدللہ میں بھی مطلب دینے کے بہت غریب تھا اور مجھے بھی یہ خدمت اللہ نے نصیب کر دی، اپنے حبیب کے صدقہ مجھے دے دیا، ورنہ میری اس میں کوئی کوششیں نہیں ہیں، میرا کمال نہیں ہے، میرے کارنامے نہیں ہے، بس وہ سب عطائے الہی ہے الحمدللہ. میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، نہ دنیاوی تعلیم میں نے باقاعدہ حاصل کی ہے، نہ میں نے دینی تعلیم باقاعدہ حاصل کی ہے، پڑھا ہوا نہیں. میں نے بچپن سے محنتیں، مزدوریاں اس طرح اپنی مطلب میرے اٹھان میری اس طرح چلی ہے، لیکن اللہ نے نوازا، اللہ کا کرم، حبیب کا صدقہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت میرے مرشد کی نظر ہے مجھ پر الحمدللہ. تو اب یہ کہ بات آپ کو ایسی مکتب سے نکالتے نکالتے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی، تو چلو میں نے تو جو کچھ آپ کو بتایا تہدی سے نعمت اس کو سمجھ لیں، اپنی تربیت کا حصہ اس کو تسلیم کر لیں، ایسی مکتبوں سے نکل آئے. اگر آپ کو دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو گھر میں ایسی چیزیں چلاتے رہیں آپ، لیکن کچھ ایسی اپنی ذہنی تربیت کریں کہ بغیر ایسی کے، بغیر آرام دہ کمروں کے آپ کا گزارا ہو جائے. گھر سے بھی ممکن ہو جس کا نکالنا چاہے تو نکال دے تو اچھا ہے. اگر اس کا ذہن ہے کہ میں قافلوں میں سفر کروں گا، خوب بھاگ دوڑ کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، تو ہر جگہ کم از کم پاکو ہند والوں کو تو اے سی نہیں مل جائے. یہاں اگر آپ نے اے سی کمرے کی عادت نہیں چھوڑی تو آگے چل کر آپ شاید کام کرنے میں آپ کو بہت تکلیفیں ہوں گی، جذبہ ہوگا کر بھی لیں گے لیکن سستیاں ہوتی رہیں گی. ویسے بھی اے سی جو ہے جسم کو گلاتا ہے، یہ امراض پیدا کرتا ہے. اب یہاں آئے اور قافلوں میں سفر کرنا ہے تو پھر یہاں اے سی نہیں ہونا چاہیے. گھر سے بھی ممکن ہو جس کا نکالنا چاہے تو نکال دے تو اچھا ہے. اگر اس کا ذہن ہے کہ میں قافلوں میں سفر کروں گا، خوب بھاگ دوڑ کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، تو ہر جگہ کم از کم پاکو ہند والوں کو تو اے سی نہیں مل جائے. اور یو کے وغیرہ میں، عرب ممالک میں بہرحال ہر جگہ اے سی ہوتے ہیں، وہاں تو ہر مسجد تقریباً ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے جو میں نے دیکھی ہیں دیگر ممالک میں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے، بجلی بہت جاتی ہے، پنکھے نہیں چلتے، بتیاں یہاں بہت آزمائش ہے. تو یہاں اگر آپ نے اے سی کمرے کی عادت نہیں چھوڑی تو آگے چل کر آپ شاید کام کرنے میں آپ کو بہت تکلیفیں ہوں گی، جذبہ ہوگا کر بھی لیں گے لیکن سستیاں ہوتی رہیں گی. ویسے بھی اے سی جو ہے جسم کو گلاتا ہے، یہ امراض پیدا کرتا ہے. اے سی ہے، کارپیٹ ہے، یہ کوئی اچھی چیزیں تھوڑی ہیں. ہمیں تو سچی بات ہے کہ ورثے میں اسلام مل گیا، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے تو خوش قسمتی تھے، الحمدللہ مسلمان ہیں، ورنہ اسلام کی قدر تو ان کو تھی کہ جن کے جان کے در پہ ہوتے تھے کفار، کتنے کو اسلام آوری کے مقدس جرم کی پاداش میں شہید کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑتے. آپ سب ماشاءاللہ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ پڑھتے سنتے رہتے، اس لیے ہم وہ جانے قربان کرتے تھے، ہم تھوڑا آرام ہی قربان کر دیں، تھوڑا وقت ہی قربان کر دیں، تھوڑی اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، عمدہ کھانے کے بجائے تھوڑی سادگی پر آ جائیں. نہ صرف یہ شعر پڑھ کر ہم اپنا دل بہلا لیتے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اب تو سبحان اللہ بھی نہیں نکل رہا، ڈر لگ رہا ہے نا، وہ عاجزی اور سادگی اپنے تو ہو نہیں پاتی، مگر سرکار کی عاجزی اور سادگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمہارا کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے، کبھی عمدہ بھی خیر کھانا جائز ہے، ناجائز نہیں، اور زندگی بھر بھی عمدہ کھائیں تو جائز ہے. جو قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں اور جو جذبہ رکھ لیں کہ دعوت اسلامی میں دنیا میں کام کروں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس طرح کی کوشش کرنی ہے، وہ میری ان باتوں پر غور کریں. یہ کرنا ہے تو مجھے سادگی بھی چاہیے، عاجزی بھی چاہیے، اور مجھے آسانیاں چھوڑ کر سختیاں برداشت کرنے والا بننا چاہیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں. الحمد ان شاء اللہ تو ٹھیک ہے، فیضان مدینہ میں رہیں گے تو اس کے ضمنی فوائد بھی ہوں گے نا. احتکاب کی نیت سے آپ مسجد میں پڑے رہیں گے، احتکاب کا ثواب ملے گا. کوئی دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ بھائی سنا ہے کہ ماشاءاللہ بہت بین الاقوامی اجتماع وہ تربیت ہو رہی ہے، تو کافی اس طرح بھائی وہاں آرام کر رہے ہوں گے، ذرا ان کے نورانی چہروں کی زیارت کر لوں. وہ آئے گا تو پھر جب وہ سنے گا کہاں ہے بھائی کہاں ہے، وہ دھپ کر کے تو چلا جائے گا، یار یہ کیا ان کو دیکھنے آئے. جب مسجد میں نہیں ہوں گے، سارے مکتبوں میں ہوں گے، تو مسجد خالی ہوگی. اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے میں نے کتنے کتنے جتن کیے تو کیا بتاؤں. میرا گھر یہاں سے کوئی 10 کلومیٹر دور ہوگا. پہلے ہمارے گھر والوں کا ذہن نہیں تھا یہاں آنا، ہماری برادری تھی نہیں، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، ہر ایک اپنی برادری میں پسند کرتا ہے. بالکل گھر والے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کسی طرح. میں بڑی مشکل سے گھر والوں کو لایا کہ بھائی مجھے فیضان مدینہ کو آباد کرنا ہے. یہ جب لے لیا تھا ہم نے پلاٹ اور تعمیرات شروع کی تھی، میں نے کہا ابھی آباد کیسے ہوگی، یہاں تو کوئی اپنی آبادی نہیں، تو سبزی منڈی تھی تو آباد کرنا ہے. اور مجھے خوش فہمی تھی کہ میں اگر یہاں 5 نمازیں پڑھوں گا تو 2-4 کھینچ کر آ ہی جائیں گے، یہ خوش فہمی تھی میری. میں یہاں مکان کی ترکیب میں نے یہاں بنا دی، مستعلن میں گھر تھا میرا لیاری میں، جو یہاں سے کم و بیش 10 کلومیٹر ہوگا. یہاں سے راستہ آہستہ یہاں گھر والوں کا بھی ذہن بن گیا، کچھ عرصے تک ڈسٹرب رہا، پھر سیٹ ہو ہی جاتا آدمی. پھر یہ کہ یہاں مسجد ہم بناتے رہے، مطلب بنتی رہی آخر کار اس میں بھی، مطلب یعنی کہ مسجد کی ایک دیوار میں میں نے حصول برکت کے لیے الحمدللہ چند اینٹیں اپنے ہاتھوں سے لگائی. مجھے وہ مسجد نبوی شریف کی سنت، مسجد نبوی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعمیر میں حصہ لیا تھا. میں اپنے بچوں کو لے کر اس میں وہ پلاسٹک کی تھیلیاں لیتے تھے، ہم یہ گچھے وغیرہ چنتے تھے، کچا فرش ہوتا تھا نا بہت، مطلب یعنی کہ برسوں میں یہ تعمیر ہوا، بہت بڑا مدنی مرکز ہے آپ کا، کروڑوں روپیہ اس پر صرف ہوا ہے، 2.25 کروڑ میں لیا تھا. چندوں کے لیے ایک ایک پارٹی کے بعد جا کر اس کی منتیں کرتے تھے ہم لوگ، اس طرح بھائی سائیکلوں پر اور جا کر 2-2, 5-5 روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے. جب جا کر یہ بنا، پارکیاں تو اب بہت ساری جمع ہوئی نا، اب یہ مخلوق جمع ہو گئی ہمارے ساتھ بہت ساری، پہلے اتنی نہیں تھی. تو بہرحال لیے کہ سختیاں برداشت کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.